ملک میں فرقہ وارانہ تشدد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک مؤخر ادارے کی رپورٹ کے مطابق سن 2013 میں فرقہ وارانہ تشدد کے 208 واقعات میں 658 افراد اپنی جان سے گئے۔ گزشتہ سال فرقہ وارانہ نوعیت کے 9 خودکش دھماکے بھی ہوئے، جن کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی نے قبول کی۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق ملک میں اس وقت 82 فرقہ وارانہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 22 پرتشدد کاروائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 80 کی دہائی میں ریاست کی جہادی پالیسیوں سے فرقہ واریت میں تشدد کا رنگ ابھرا۔ ماضی کے یہ ریاستی ادارے اب سنت کا روپ دھار چکے ہیں اور ریاست سے ماورا طلب و رصد کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت چل رہے ہیں۔ ملک کے پڑوس میں لگا وار تھیٹر اور خلیجی سیاست کے نشیب و فراز اس ناسور کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اب جبکہ سول ملٹری تعلقات کی مساوات ایک بار پھر حل کی متقاضی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ نئے دعوے دار اسی رفتار سے اپنا حلقہ اثر بڑھاتے رہیں گے یا سیاسی حکومت ان کو چیلنج کرنے کا رسک لے گی۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریاست کالعدم تنظیموں کے نام کے ساتھ ان کے کام پر بھی پابندی کا فیصلہ کرے گی یا ان کو حاصل استثناء جاری رہے گا۔
امین شہری صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس کی، جس میں کہا گیا ہے کہ 2012 کے مقابلے میں 2013 میں جو شدت پسندی ہے اس میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شدت پسندی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں 300%، اور اس کے بعد جو اگر ہم پنجاب کی بات کریں، صوبہ پنجاب میں 123%۔ کیا وجوہات لگ رہی ہیں شدت پسندی کے بڑھنے کی؟ کیوں یہ ناسور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں ریاست سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، معاملے کو سلجھانے کے حوالے سے بھی، امن کے قیام کے حوالے سے بھی، معاشرے کے اندر ٹالرنس اور برداشت کی قوت پیدا کرنے کے حوالے سے بھی، شدت پسندی کو روکنے کے حوالے سے بھی۔ ظاہر ہے ایک آئین، ایک قانون اور اس کے پیچھے ایک پوری طاقت ہوتی ہے جو اس آئین اور قانون اور آئین کے نفاذ کے لیے موجود ہوتی ہے۔ شدت پسندی دو حوالوں سے جنم لیتی ہے، یا یہ کہ ظلم اور زیادتی ہو اور اس ظلم اور زیادتی کے خلاف کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ دیکھیں کہ ان کو عدل اور انصاف مہیا نہیں ہوتا، تو پھر وہ زور بازو کا سہارا لیں اور اپنا حق مانگنا شروع کر دیں، یا پھر ایسے لوگ شروع کر دیتے ہیں جن کی باہر سے ڈوریں ہلتی ہیں، جن کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، جو اپنی دنیا بنانے کے لیے مختلف قسم کے لیبلز استعمال کرتے ہیں، اور ان میں بہترین لیبل آپ کے مذہب کا لیبل ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جو بنا اسلام کی خاطر اور اسلام کے نام پر، لیکن پریکٹیکلی اسلام سب سے زیادہ بدنام پاکستان کے اندر ہی ہوا۔
کس کا فیلئر ہے، کس کی ناکامی ہے، پھر کیوں یہ سوچ پروموٹ ہو رہی ہے، کیسے پروان چڑھ رہی ہے؟
میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام جو پاکستان میں بستی ہے، جذباتی وابستگی کے حوالے سے باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کی نسبت ان کی اسلام اور دین سے وابستگی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اب یہ ایک طرف فضیلت ہے، ایک طرف یہ ایک اچھی خوبی ہے ہمارے ملک میں بسنے والوں کی، لیکن دوسری طرف دشمنوں کے ہاتھ میں یہ ایک ہتھیار بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو جو لوگ ہوا دے کر اس کو دشمنیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان دشمنیوں کے نتیجے میں خون خرابے کی نوبت پہنچتی ہے، اور اس خون خرابے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر امن ناپید ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کمزور ہوتا ہے، ملک کی کمزوری کے نتیجے میں باہر کی قوتوں کو آپ کے ملک کے اندر مداخلت کا بھرپور موقع ملتا ہے، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ آپ کی تمام تر یہاں کے ذخائر پر، یہاں کی دولت پر، یہاں کے معدنیات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔
شاید وہ کسی کی نظر میں بہت بڑے لوگ ہیں،
بڑے میں نے کہا چھوٹے موٹے اختلافات، چھوٹے موٹے اختلافات کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ورنہ جو اختلافات مسالک کے درمیان رہے ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں۔ آج کے اگر نہیں ہیں تو آج کیوں اتنی شدت ہے، پہلے کیوں اتنی شدت نہیں تھی؟
یہی سوال ہے، بالکل بڑا سوال ہے کہ آج کیوں ہے۔ حامد رضا صاحب، جو شدت پسندی میں اضافے کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، کراچی اور ہنگو سب سے زیادہ یہ علاقے افیکٹ ہوئے ہیں اس طرح کی ہنگامہ رائی سے، اس طرح کی سوچ سے۔ کیا ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر ڈال کر خود کو بری الزما کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے جو علماء ہیں وہ خود کیوں نہیں سامنے آتے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ عالم اسلام اس بابرکت یوم کی نسبت سے متحد متفق ہو کر اغیار کا مقابلہ کریں۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ آپ نے کچھ علاقے آئیڈینٹیفائی کیے اور بتلایا کہ یہاں پر شدت پسندی بڑی ہے اور جو رپورٹ ابھی میں نے سنی اس میں کچھ جماعتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا اور پھر کچھ 22 کے قریب شاید تنظیمات کا تذکرہ بھی کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, علماء کرام کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر 3 سیکٹ کے 3 نمائندے آپ کے سامنے موجود ہیں جو اپنا رول پلے کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر آپ کے سامنے پوزیٹیو بات کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے ضابطہ اخلاق کی بات کریں گے, قوم کو متحد کرنے کی بات کریں گے, ایک دوسرے کے فلسفی کو برداشت کے ساتھ رکھنے کی بات کریں گے. لیکن حکومت کو آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے, حکومت بنیادی ستون ہے. اگر کوئی کالعدم جماعت فنکشنل ہو, اگر کوئی بینڈ جماعت فنکشنل ہو, اگر کوئی بھی کسی بھی سیکٹ سے بلانگ کرنے والا کوئی جماعت گروہ آئین کا یا قانون کا مخالفت کرنے والا حکومت کی چھتری میں بیٹھ کر اگر اس قسم کے فسادات میں رکاوٹ کریٹ کرے گا تو پھر آبویسلی ہم اس کو ریسپانسیبل گورنمنٹ کو ہی ڈکلیئر کریں گے.
اور جو بینڈ جماعت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, اس کو بھی تو کہیں سے تقویت مل رہی ہے نا. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو علماء شدت پسندی کی مخالفت میں ٹی وی چینلز کے اوپر اور مباحثوں میں اس کی خلاف بات کرتے ہیں, عملی طور پر سامنے کیوں نہیں آتے ہیں, آنا نہیں چاہتے, یا میں بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ان کے کال و فیل میں تضاد ہے؟
نہیں, میں ایک بات کر دوں, عملی طور پہ سامنے آنا, اب اگر ہم اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیں اور اپنی مرضی سے فیصلے سنانے شروع کر دیں, اپنے مرضی سے لوگوں کو ٹانگنا شروع کر دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ شدت پسندی آ گئی. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پرابلم کس جگہ پہ کریٹ ہو رہی ہے اور حکومت کو بتلانا, کیونکہ طاقت ریاست کے پاس ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار بھی ریاست کے پاس ہے. اب ہم تو حکومت کو بتلا ہی سکتے ہیں کہ بندہ نواز اس جگہ پہ پرابلم آ رہی ہے, یہ فلانا فیکٹر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے, اس جگہ پہ پرابلم ہے. اب ہماری باتوں کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھا جائے اور پھر ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی شدت پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اگر حکومتی نمائندے انہیں اپنے ساتھ گاڑیوں میں بٹھلا کر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو میسج ریاست کی طرف سے واضح طور پہ آئے گا.
حنیف جلنوی صاحب, یہ 2013 میں شدت فرقہ وارانہ پرتشدد جو واقعات ہوئے ہیں اس کی تعداد بتائی جاتی ہے 2008, جس میں 658 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں سے 50% شیعہ ہیں اور 37% سنی مسلک سے ان کا تعلق ہے. سوال پھر وہی ہے کہ اس کے سدھ باب کا کوئی راستہ کیا ہمارے علماء کرام کے پاس ہے؟ وہ ابھی تک اس کی روک تھام میں کیوں ناکام نظر آ رہے ہیں؟ حکومت کی بات تو ہم کریں گے بعد میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور اس کے بعد اگر ہماری گفتگو ربیع الاول کے مبارک مہینے کی روشنی میں ہو تو میرے خیال میں اس سے سامعین کو اور سامعات کو اور سننے اور دیکھنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا, اس لیے کہ آج ہم اس مقدس مہینے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ ہستی آئی ہے جس نے پوری دنیا کو رحمت کا, امن کا, اعتدال کا, پیار کا پیغام دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب پیدا کیا ہے, اور اس انقلاب کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں نہ ملے گی, اس انقلاب کی بنیادی وجوہات میری نظر میں دو ہیں. ایک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت, پیار, شفقت, ہمدردی, خیرخواہی, دل سوزی, اخلاق اور کردار, اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل. آپ نے بھی جو بات ابھی فرمائی قول و فعل کے تضاد کی, آپ اگر پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے تو سب سے پہلی دلیل کیا فرمائی, فقد لبست عمرا من قبلی, کہ میں تمہارے اندر 40 سال اپنا کردار پیش کیا. اور اس کردار میں نمایاں چیز کیا ہے, محبت ہے, پیار ہے, اخلاق ہے, ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے, دل سودی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس پر خود عمل کر کے دیکھا ہے. آج ہم اس سے ہی روشنی لے سکتے ہیں اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہے. اب جو آپ نے رپورٹ کہی اور جو بات کہی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کو آپ علاقائی اور اپنے عالمی حالات سے الگ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ رپورٹ آپ نے بتائی کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا, تو عمومی دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا, اور آپ اگر پچھلے سالوں کے ساتھ موازنہ کریں تو بطن عزیز پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں.
آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اگر واقعی یہ ساری باتیں ہوں تو پھر ہمارے مدرسوں سے پھول نکلیں, پھول برسیں اسلحے کے. آپ دیکھیں یہ جو مذہب اور مسلک کا تعلق ہے یہ تو پھر علماء سے ہے نا, وہ تربیت جو آپ دے رہے ہیں, وہ تربیت جو مسجد سے مل رہی ہے, مساجد سے مل رہی ہے, امام بارگاہ سے مل رہی ہے, مدارس سے مل رہی ہے.
میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور آپ کے ذریعے پورے میڈیا کو، قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے تمارس میں، مساجد میں، مراکز میں 24 گھنٹے میں جس وقت مرضی آئیں، ہمارے آ کر کلاس روم میں آ کے سبقوں میں شریک ہوں، بغیر اطلاع کے آئیں، اچانک آئیں
اور آ کر دیکھیں کہ وہاں کیا پڑھا جا رہا ہے. تمام مدارس کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ تمام مدارس کی گارنٹی دے رہے ہیں؟
جی میں جو 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 مدارس ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، وفاق المدارس یا پاکستان کے ساتھ یا تنظیم المدارس کے ساتھ یا وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ یا رابطۃ المدارس کے ساتھ، میں ان تمام مدارس میں آپ کو اچانک آنے کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیے، افواہوں پر، سنی سنائی باتوں پر، بے بنیاد باتوں پر نہ جائیے. اگر کوئی مدرسے کا نام غلط استعمال کرتا ہے، وہ ٹریننگ سینٹر ہے اور مدرسے کا نام استعمال کر رہا ہے، اس کو پکڑنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو پکڑنا حکومت داری ہے.
میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن امین شہری صاحب، ابھی ہم نے مدارس کا ذکر چھیڑ دیا ہے، تو کیا خیال ہے مدارس کے مدارس کتنے ذمہ دار ہیں اس سوچ کے، مطلب تفرقہ پھیلانے میں، تو شیعہ میں سنی، اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے میں، آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے، افسوس کے ساتھ، کہ بہرحال مدارس کا کام امت کی تربیت ہے، مدارس کا کام لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو پروان چڑھانا اور ان کو انسان بنانا ہے.
جی،
اب فرقواریت کہاں جنم لیتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی سیکولر تو فرقواریت کے جراثیم انسان کے اندر پیدا نہیں کرتا، اس کو پیدا کرنے کے لیے مذہبی فکر ہی چاہیے، اور مذہبی فکر کا منبع ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، ہماری امام بارگاہیں ہوتی ہیں، ہمارے مدارس ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی بات درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے مدارس، ساری مسجدیں، ساری امام بارگاہ ہیں اس طرح کا منفی رول ادا نہیں کرتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہ ہو.
اب سوال یہ ہے
کہ ہمارے ایسے تعلیمی اداروں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں ڈیولپ نہ ہو. یہ اب جو ہے ریاست کا کام ہے، چونکہ آپ ریاست کو کسی بھی صورت میں ان معاملات سے الگ کر کے
ریاست
نہیں دے سکتے.
کیا کرے گی ریاست؟ رجسٹرڈ کرے گی نا.
میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نہیں، پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں صرف رجسٹریشن سے تو بات نہیں ہوتی نا. آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ جہاں پر چاہتی ہے وہاں پر تو لوگوں کی نجی ترین ایکٹیویٹیز پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن جہاں پر نہیں چاہتی وہاں پر بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی.
علامہ صاحب کیا کرے گورنمنٹ؟ دیکھیں رجسٹرڈ ہوں گے تو وہ نصاب کو بھی شاید وہاں سے منسوخ شدہ ہو نا.
میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں، میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں.
جی جی، علامہ صاحب میں آتی ہوں، علامہ صاحب کی بات.
میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں. ایک حوالہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں علماء کرام کی ہیں، جیسے بھی جلندری صاحب نے فرمایا، بہت اچھی اور پازیٹو بات ہے. جو کالی بھیڑیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو نکالنا میری ذمہ داری ہے، جاندری صاحب کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے صاحبزادہ صاحب کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ لوگ جو مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کالی بھیڑ ہمارے اندر موجود ہے، کوئی اس طرح کی فکر کو فروغ دینے والا موجود ہے، تو اس کو اپنی صفوں سے ہم باہر کریں.
حالات ایسے ہیں، آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے مار دیں گے وہ.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ پھر آپ کی ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے نا وہاں پر. میں اس وقت بات کر رہا ہوں علماء کی ذمہ داری کے حوالے سے، ایک یہ بات. اور دوسری بات، ہمارے جو مدارس کا نظام ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا نصاب بنانا چاہیے جس میں ہم وہ جو مسلمہ مکاتب فکر ہیں ان کے نظریات بھی ہم پڑھائیں، اس طرح سے پڑھائیں جس میں تعصب شامل نہ ہو. اگر یہ چیز ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے مدرسے ہوں، چاہے آپ کے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہوں، جو عصر جدید کے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے یونیورسٹیاں ہیں، اگر ہم ایسا نصاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں بریلویت بھی ہو، دیوبندیت بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، فقہ جعفریہ بھی ہو.
کیا ایسا اگر جالندری صاحب کے جو مدارس ہیں، وفاق المدارس کے، ان میں جا کے لیکچر دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں وہ آئے لیکچر دیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم اس فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی بقا نہیں چاہتے، دین کی بقا نہیں چاہتے، پاکستان کی بقا نہیں چاہتے، تو پھر نتیجہ وہی ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے. میں دو تین پوائنٹس عرض کروں صرف. ایک تو یہ کہ ہمیں مدارس کے نصاب کے حوالے سے بھی اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے نصاب کے حوالے سے بھی شعوری طور پر یہ چیز انڈکٹ کرنی چاہیے، داخل کرنی چاہیے کہ ہم مختلف مکاتب کو ان کے نظریات کے مطابق ہی پڑھائیں، اپنی شناخت کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اگر مکتب جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں تو جو میں کہتا ہوں وہ میرا عقیدہ ہے، نہ وہ جو میرا مخالف کہے۔ اگر ہم اس انداز میں ایک دوسرے کو پڑھائیں، ایک تمام مکاتب کو ایک مرکز میں پڑھانا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہاں سے نکلے گا وہ دوسرے مکتب کے بارے میں بھی ان کے نظریات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ جو پیغام جائے گا وہ ایک مثبت پیغام ہوگا، منفی پیغام۔
حنیف جالندھری صاحب، حامد رضا صاحب دو منٹ دیجیے گا۔ حنیف جالندھری صاحب، کیا یہ پوسیبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسی بات ابھی علامہ امین شہیدی صاحب نے کی ہے؟ جی جی،
ذرا ذرا گزارش سن لیجئے گا اور اتنا وقت ہی دیجئے گا جتنا امین شہیدی صاحب کو آپ نے دیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کی ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مدارس کی رجسٹریشن کوئی مسئلہ، کوئی ایشو نہیں، اس میں رکاوٹ خود حکومت ہے۔ آپ حضرات بار بار اس طرح کی باتوں کو بغیر تحقیق کے نہ کہا کریں، آپ ذمہ دار اداروں سے ذمہ دار لوگ ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی رجسٹریشن میں رکاوٹ حکومتی ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں متعلقہ محکموں نے ایسی ایسی اپنی طرف سے شرائط لگائی ہیں جو ہمارے ساتھ وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت سب صوبوں کی حکومت کے معاہدوں کو بالکل خلاف ہے۔ وہ کرپشن کا شکار ہیں، وہ خود مدارس کی رجسٹریشن نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ سروے کریں کہ کتنے پرائیویٹ اسکول ہیں جو نان رجسٹرڈ ہیں اور کتنے مدارس رجسٹرڈ ہیں۔ آپ کو زیادہ اسکول نظر آئیں گے جو ہر گلی محلے میں ہیں، اور یہاں پر کیا پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ نان رجسٹرڈ ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت اور ریاست، آپ نے کہا 2013 میں دہشت گردی بڑھی ہے، میرا آپ سے سوال ہے، پوری قوم سے سوال ہے کہ 2013 میں کتنے دہشت گردوں کو بس سزا دی گئی ہے، کتنے دہشت گردوں کو پھانسی پہ لگایا گیا ہے؟ کیا یہ مولانا شہیدی نے اور صاحبزادہ احمد رضا نے اور حنیف جلندری نے ان کو سزائیں دینی تھی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، جہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہاں آپ کسی کی جان مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نصاب کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مدارس کا نصاب تعلیم نہیں، ہمارے پورے تعلیمی نظام کا پورا تعلیمی نظام نصاب تعلیم، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدارس ان تمام کے تعلیمی نصاب کو اس طرح بنائے کہ مسٹر ملا کا فرق ختم ہو، فرقہ واریت، فرقہ وارانہ منافرت ختم ہو۔
آپ دوسرے مسائل کے علماء کو اپنے مدارس میں بلا سکتے ہیں لیکچر دینے کے لیے؟
میں وہ تو دیکھیں، ہمارے ہاں پہلے بھی ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اصل مسئلے کی طرف آئیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو نصاب تعلیم ہے وہ نظام تعلیم جو ہے وہ کون سا ہے، وہ کیسے لوگ پیدا کر رہا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے۔ جو اختلافات مکاتب فکر میں تھے وہ آپ کو میرے پیدا ہوگی نہیں، ختم کرنا
برداشت اسی طرح پیدا ہوگی۔
میں عرض کرتا ہوں، ہم نے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہم تو ہمیشہ ہی اکٹھے رہے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں۔ آپ بتائیے، قرارداد مقاصد تمام مکاتب فکر نے مل کر پیش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ پاکستان میں کبھی آج تک کبھی کوئی مسئلہ ایسا آیا جس پر مکاتب فکر نے قوم کی رہنمائی نہ کی ہو؟ اب دیکھیے، اتفاقی چیزیں زیادہ ہیں، کہیں اختلاف ہے وہ اختلاف دلیل کے ساتھ ہے، لیکن اصل بات وہ ہے کہ جنہوں نے اختلاف کو مخالفت بنایا، جو عداوت بنایا وہ غلط ہے، جنہوں نے نفرت پیدا کی۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم نفرت کو محبت میں بدلیں، اور علماء اور حکومت مل کر اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ہم اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔
اب اسی لیے اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ نفرت جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو۔ مجھے حامد رضا صاحب یہ بتائیں، پھر جو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے؟ اور ابھی مدارس کی جو رجسٹریشن کی بات آئی ہے، تو کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے حکومت سے، اور جو نصاب ہے مدارس کا وہ بھی منظور شدہ ہونا چاہیے حکومت سے؟
دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ صرف مدارس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے زیادتی کی جاتی ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں دونوں بزرگوں کی اس گفتگو کے ساتھ کہ آپ دیکھیں، پاکستان میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے، آئے روز ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اسے مسخ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو قیام پاکستان کے وقت جن لوگوں نے مائگریٹ کیا ان کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ پھر آپ کے اسلامیات میں پتہ لگتا ہے کہ قرآنی آیات شامل کر دی گئیں، نکال دی گئیں۔ یہ معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نکال دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ پریشر پہ چند دن کے لیے انکلوڈ کیا گیا۔ تو پرابلم صرف مدارس کے نصاب کے اندر نہیں ہے، پاکستان کا پورا نظام تعلیم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ نے پوچھا کہ ریاست کیا کر سکتی ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ دیکھیے، ریاست یہ کر سکتی ہے کہ جب ریاست کو پتا چلا کہ جامعہ پنجاب میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو سسپیشیس ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ ملوث ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں, تو ریاست نے وہاں پر اپنی طاقت کا حق استعمال کیا, ریاست گئی, ریاست نے ان ایلیمنٹس کو پکڑا, تو یہ کہتے ہیں کہ یہی کام ریاست
میں اسلام آباد میں لال مسجد کے بعد کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے؟
نہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جس جگہ پر جو لوگ موجود ہیں ریاست کے پاس مکمل رپورٹ موجود ہے, یہ نہیں ممکن کہ ضلعی اداروں کے پاس, صوبائی اداروں کے پاس, مرکزی اداروں کے پاس ایسی جگہوں کی لسٹ موجود نہ ہو جہاں پر لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, جہاں پر ہیٹرڈ لٹریچر پڑھایا جاتا ہے.
اس کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں حامد رضا صاحب, ہم تو اس کے اثرات سے ہی باہر نہیں نکل پائے, دیکھیں نا.
پرش بی بی میری ریکویسٹ ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ریاست یہ چاہے گی تو یہ ہوگا. دیکھیے یہ اثرات اس وقت بھی موجود تھے 80 سے پہلے جب ہم جہاد میں گئے, یہ اختلافات اس وقت بھی موجود تھے, یہ ایک فقہ مختلف اس وقت بھی موجود تھی. اس وقت قتل و قتال کیوں نہیں تھا, اس وقت یہ شدت پسندی کیوں نہیں تھی, اس وقت ہم نام لے لے کے ایک دوسرے کو قتل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور دیکھیے میں آپ کو پہلے بار بار ایک بات عرض کر دوں, ہم ہارمنی کا پیغام دیتے رہیں گے, پیس کا پیغام دیتے رہیں گے, محبت کا پیغام دیتے رہیں گے, اور سب سے اہم جو ٹریجک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تمام مسالک کے ان علماء کو جو کہ آپس میں بیٹھ کے برداشت کی فلسفہ چلنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے تیار ہیں, حکومت ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیتی.
مطلب حکومت درباری علماء سے نکل کے آگے دیکھیں,
ڈیفینیٹلی حکومت درباری ملاؤں کی گود میں بیٹھی ہوئی. آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد, ابھی آپ نے جن جماعتوں کا نام لیا اس میں سے میرا نہیں خیال ہے حنیف جلندری صاحب کا کوئی تعلق ہے, علامہ امین شہیدی صاحب کا تعلق ہے, میرا تعلق ہے, یا ہمارے سیکٹ کا, کسی بھی سیکٹ کا مین طبقہ انہیں اون کرتا ہے.
اچھا حامد رضا صاحب ایک بات اور بتا دیں, میں ذرا اپنے
صوبائی وزیر قانون,
مجھے بریک بھی لینی ہے, مجھے ایک بات بتائیے, کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں 9221 مدارس ہیں جس میں سے ابھی ہم نے رجسٹریشن کی بات کی نا, 3153 ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. اب اگر ہم بریلوی مکتب فکر کی بات کرتے ہیں تو 4230 مدارس ہیں اور ان میں سے 1512 ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. یہ بتا دیجئے گا اب جو انرجسٹرڈ ہیں اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہاں جو نصاب ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, آپ کے علم میں ہے وہ؟
پرش بھی آپ رجسٹرڈ کی بات, انرجسٹرڈ کی بات کر رہی ہیں
جی؟
ہاں سب سے پہلے تو میں
پنجاب کی رپورٹ ہے
یہ. پرش بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میری ریکویسٹ سنیے گا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو مدرسہ رجسٹرڈ ہو جائے گا وہ صاف ہو جائے گا, جو انرجسٹرڈ ہوگا وہ وہاں پر کوئی بینڈ آؤٹ لیٹس بیٹھے. میں یہ کہہ رہا ہوں
اور یہ بھی آپ کو آپ کی میں
غلط خیال, تو پھر میرا یہ عمومی خیال بھی ہے کہ آپ کے جن سکولوں میں, آپ کے جن کالجز میں اسلامی روایات کے متصادم, ہماری معاشرتی نظام کے متصادم, ہماری اخلاقی روایات, ہماری مذہبی روایات, ہماری جو سماجی روایات ہیں ان سے متصادم, جو آج بھی میلاد شریف کے مہینے کے اندر وہاں پر جو ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی تمام چینلز کو پھر پروگرام کرنے چاہیے اور اس معاملے کو بھی اٹھانا چاہیے کہ پاکستان میں ہم اپنی نئی جنریشن کو روشن خیالی کے نام پر کس جانب لے جا رہے ہیں. اگر ایک سائڈ پہ مذہبی انتہا پسندی ہے تو دوسری سائڈ پہ روشن خیالی کے نام پر.
لیکن ایک بات پھر سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, آپ کی ساری حنیف جالندری صاحب, پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کیا وجہ ہے, کیوں جو مدارس ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی نرسریز ہیں, یہ ریکروٹنگ سینٹرز ہیں, ہو سکتا ہے یہاں پہ نصاب ٹھیک ہو لیکن کیا پتا اس کو ایسے پڑھایا جاتا ہو کہ یہ دوستی ہے, یہ جنتی ہے, کیوں؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دینی مدارس تو اس بر صغیر میں 250-300 سال سے ہیں, اور یہ دہشت گردی اور منافرت کی باتیں یہ تو 15-20 سال کے عرصے پر محیط ہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک یہ سب الزامات ہیں یہ حقائق نہیں ہیں. اگر مدارس کے اندر اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو آج سے 10-15 سال پہلے بھی ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا ہماری ریاستی اداروں پر یہ الزام نہیں لگا کہ ان کے دہشت گردوں سے مراسم ہیں؟ کیا ہماری فوج پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا؟ کیا آج دنیا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان دہشت گردی کا مذہب ہے؟ کیا آپ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, یہ الزامات ہیں, یہ حقائق نہیں ہیں. دینی مدارس تو قرآن و سنت
کے تعلیم کا جواب دینا, جواب تو دینا ہے, ہمیں سیٹسفائی تو کرنا ہے, کلیئر کرنا ہے نا ہمیں ان چیزوں کو, کیونکہ حکومت کہتی ہے علماء کرام نہیں کر سکتے.
جواب سن لیں جی, جواب سنیے 9/11 میں کسی مدرسے کا کوئی کردار نہیں, 7/7 میں مدارے سے پڑھے ہونے والوں کا کوئی کردار نہیں. جتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں ان تمام میں وہ دوسرے تعلیمی اداروں سے جس کو جنرل ایجوکیشن کے کہتے ہیں وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. جہاں تک علماء کے کردار کی بات ہے, یہ علماء کا ہی تو کردار ہے کہ آج ملک خانہ جنگی سے بچا ہوا ہے, اس آگ کو آگے پھیلنے نہیں دیا.
اور یہ عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا, وہ مدارس سے ہی نکلی ہوئی ہے, یہ بات کہی جاتی ہے.
میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف کہا جا رہا ہے ایک اپنے عالمی ایجنڈے کی بنا پر، ایک خفیہ ایجنڈے کی بنا پر ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اور اس فضا
جی جی میں بریک لے لوں، ام سوری میں آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں، بریک کے بعد پھر امین شہیدی صاحب ذرا آپ بھی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو شرعی اور غیر شرعی کی مذہبی بحث ہے یہ کیا رنگ لے کر آئے گی، دیکھتے رہیے گا نیوز پیٹ۔ اچھا امین، علامہ امین شہیدی صاحب، یہ سانحہ 10 محرم کے بعد سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے جلسے جلوس کے حوالے سے کہ شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں، تو یہ بحث آپ کے خیال میں کیوں شروع ہو گئی ہے، اور کیا تفرقے میں بھی اس طرح کی بحث کا کوئی کردار ہے؟
یقینی طور پر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ یا ماں کی گود سے ہوتی ہے، گھر کے ماحول سے، یا پھر اس کے تعلیمی ادارے سے ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اگر اس کو بیلنس چیزیں پڑھائی جائیں تو یقینی طور پر شدت پسندی جنم نہیں دیتی۔ اگر مسجدوں سے اور جو دینی مراکز ہیں وہاں سے بیلنسڈ چیزیں اگر بچوں تک، جوانوں تک، بوڑھوں تک منتقل ہوں تو اس کے نتیجے میں شدت پسندی اور اشتعال جنم نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو المیہ ہے وہ اس طرح کا المیہ ہے کہ نہ نصاب میں وہ بیلنس ہے اور نہ ہی ہمارے اس طرح کے دینی اداروں میں یہ بیلنس ہے۔ میں جو پہلے عرض کرا تھا آپ سے، بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارے مراکز ہیں وہ یا نجف اشرف ہیں یا قم المقدسہ ہیں، دونوں 1000 سال سے، نجف کی جو وہ ہے تاریخ وہ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے، اتنا پرانا ادارہ ہے۔ قم بھی اسی حساب سے سینکڑوں سالہ پرانا ادارہ ہے۔ وہاں پر جب فقہ کی تعلیم ہوتی ہے تو ہمارے فقہا جب بیٹھتے ہیں تو امام مالک کے بھی فتاوی سناتے ہیں اور ان کے مصادر بتاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی فتاوی بتاتے ہیں اور ان کے مصادر بتاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے بھی فتاوی بتاتے ہیں اور ان کے مصادر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے فقہا کے فتاوی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس اس فتوی کے لیے یہ دلیل ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جب آپ
ایک دوسرے کے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہیں، ہم یہ مسئلہ کیسے،
اسی طرح
جب اس کا معاملہ ہے، جب مساجد پر قبضے کا معاملہ ہے،
جب آپ لوگوں کو تعلیم، عقل، ان کی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تعصب ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تعصب وہاں جنم لیتا ہے جہاں پر جہالت ہو۔ اگر 10 محرم کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے یا میلاد کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے جو لوگ علمی اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، جو لوگ جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں اور آ کے اس کو بم بلاسٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو مارنا چاہتے ہیں تو وہ یقینی طور پر جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ تعصب کس نے پیدا کیا؟ مذہبی لوگوں نے، کسی سیکولر نے تو پیدا نہیں کیا۔ میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اداروں میں ایسا بیلنسڈ نصاب دیں جس کے نتیجے میں شدت پسندی ختم ہو، ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ان کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں، ہم نے اگر اس سے اتفاق نہیں کیا تو ہم اپنے نقطۂ نظر پر عمل کریں، دوسرے کو اس کے نقطۂ نظر پر عمل کرنے دیں، اس کے نتیجے میں خود بخود جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
حامد حسن صاحب، ایک بات اور بہت کوڈ آف کنڈکٹ کی ہوتی ہے، اور 10 محرم کے بعد سے تو یہ کچھ زیادہ ہی کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہونے لگی ہے۔ اب ابھی 12 ربیع الاول کے بھی جلوس نکالے جائیں گے اور گورنمنٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنا بھی دیا ہے، آپ سب لوگوں کی رائے لے کے سب کو سب کے ساتھ مل کے، کیا کوڈ آف کنڈکٹ مسئلے کا حل ہے؟ کیا اس سے برداشت پیدا ہو سکے گی؟
یہی پہ تو دیکھیں نا، ریاست کا فیلئر ہے کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کا جلوس آیا چاہتا ہے، ربیع الاول کی محافل اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، کوڈ آف کانڈکٹ گورنمنٹ نے شاید میڈیا کو ضرور پرووائڈ کر دیا ہے، ہمارے سیکٹ کے کسی مذہبی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت کو، ہمارے علماء کو ٹیبل پہ بٹھا کے آن بورڈ ہی نہیں کیا گیا، اور یہی بات ہم پیٹ پیٹ کے تھک چکے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے جان چھڑوائیں جو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے فلانے کو بھی آن بورڈ لے لیا، فلانے کو بھی آن بورڈ کر دیا۔ میں نے تو اپنی سطح پر، ہمارے تمام علماء نے، تمام تنظیمات اہل سنت نے، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے واضح طور پر سیکیورٹی کے انتظامات پر، تمام معاملات پر عدم اطمینان کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کانڈکٹ ہے کیا، دیا کس کو کیا گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں. تو ہمیں ان معاملات کو بھی دیکھیں. یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن خاکم دہن کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی رونما ہو جاتا ہے تو حکومت فوراً اٹھا کے کسی نہ کسی کے سر پہ ڈال دے گی. اب یہ حکومت نے کیا اپنی ریسپانسبلٹی فلفل کی؟ میں آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ, مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بتلا رہا ہوں کہ کوڈ آف کانڈکٹ کے حوالے سے مرکزی یا صوبائی حکومت کی طرف سے, پنجاب کی صوبائی حکومت یا ہماری وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے, جن کے ساتھ ہم اس سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنے کے لیے,
آپ نے دھرنا ختم کیا,
کوآپریشن کے لیے تیار,
کسی مفاہمت کے تحت ہی کیا ہوگا نا, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے آپ نے تعاون سے کوڈ آف کنڈکٹ کیا.
میں آپ کو عرض کروں, وہ دھرنا صرف فیصل آباد کی سطح پہ ختم ہوا. فیصل آباد کی انتظامیہ نے ہمارے مسائل کو سنا, انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے ریکگنائز کیا کہ ہماری بات ٹھیک تھی, تو انہوں نے مطالبہ تسلیم کر کے وہ دھرنا ختم کروایا. آج میں میری ایک اور بات سن لیجیے گا, سیم وہی پرابلمز ابھی میں آپ کو میں بتلا رہا ہوں. میرے ساتھ پچھلے چار گھنٹے میں آپ کے راولپنڈی میں, آپ کے سیالکوٹ ڈویژن میں, آپ کے جنگ میں, آپ کے ٹوبا میں, سیم وہی پرابلمز درپیش موجودہ حالات کے مطابق جن گراؤنڈز پہ ہم نے دھرنا دیا تھا وہ پیش آ رہے ہیں. انتظامیہ نے باقی جگہوں پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا.
بالکل ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اور آگے چلتی ہوں. حنیف جالنوی صاحب, ایک بات اور بہت کی جاتی ہے کہ یہ جو بین لٹریچر ہے یا کل عدم تنظیموں کے حوالے سے, تو اگر لٹریچر کو بین کر دیا جائے اور تنظیموں کو کل عدم کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا جو اثر انگیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کو قلعدم کرنا یہ بہرحال ریاست کا حق ہے. اگر اس کے پاس ایسی رپورٹس موجود ہوں تو ان کو اپنے فیصلہ کرنے کی میں آزادی ہونی چاہیے اور ہمیں ریاست کو چیلنج کرنا چاہیے.
تو نام بین ہوتے ہیں نا, پھر دوسرے ناموں سے آ جاتے ہیں وہی لوگ دوبارہ.
میری گزارش تو سن لیں, گزارش تو سن لیں, آپ ذرا سنتی کم ہے, خود اپنا بات زیادہ سناتی ہیں, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, وہ کرنا دیں. گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک کسی بھی جماعت پر پابندی لگا دینا, کسی لٹریچر کو ضبط کر لینا, یہ مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے. یہ ایک اس کا جز ہے. اصل بات یہ ہے کہ قانون اپنا عملداری دکھائے, عدالتیں انصاف دیں, ریاست ریٹ کو قائم کرے. اور ایک بات یہاں یہ بھی بڑی ضروری ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایک نقطۂ نظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ حق دیتا آئین کہ میں اس کو دلیل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ پیش کروں. جیسے کسی اور کو مذہبی آزادی ہے, مجھے بھی مذہبی آزادی ہے, لیکن مجھے اس سلسلے کے اندر دلیل کا, منطق کا, لاجک کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, دھمکی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا شرعی اور غیر شرعی کی بات, دیکھیں دلائل کی روشنی میں ہو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انسلٹ ہو, توہین ہو جائے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات کہی گئی کہ یہ تعلیم دینا کہ جناب ان پر جا کے اٹیک کر دو تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا, یہ بالکل غلط ہے اور کسی اہل علم نے اس کی حمایت نہیں کی ہے. اسی طرح پر وہ مقدس شخصیات, وہ ہستیاں, صحابہ کرام, اہل بیت, ازواج مطہرات, اگر کسی کے کتابوں میں, نصاب میں ان کی توہین تعلیم کا حصہ ہے تو اس پر غور ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہونی چاہیے. میں تو دو مسئلہ سمجھتا ہوں کہ اگر تکفیر اور تبرع, ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور انسلٹ اور توہین, یہ ختم ہو جائے تو آپ کے ملک میں امن قائم ہو جائے گا.
اور ہو کیا رہا ہے,
میں یہ سمجھتا ہوں
مسئلہ ہو رہا ہے سارا.
یا میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے علماء کرام کو بھی بیٹھنا چاہیے اور اپنے فورم پر بیٹھنا چاہیے, حکومت کو بھی بٹھانا چاہیے. یہ بات بالکل درست کہی صاحبزادہ صاحب نے. محرم, سفر, ربیع الاول, اب تیسرا مہینہ آ گیا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے علماء کو بلا لیا ہے اور اس نے کوئی اے پی سی بلا لی ہے اور اس پر کوئی قومی مشاورت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. لہٰذا اس سلسلے میں یہ ضروری ہوگا کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے, علماء اپنا کردار ادا کریں, جو ضابطۂ اخلاق بنے ہیں ان کی روشنی میں قانون سازی ہو. اور انشاءاللہ ہم اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم ملک کے تمام مکاتب کر کے جید علماء کرام کو بٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ہم بات کریں گے.
حنیف جالنوی صاحب سے میں سوال کیا تھا وہی میں کرنا چاہوں گی کہ 2012 میں 22 مذہبی منافرت پر مبنی جو میگزین ہیں انہیں بین کیا گیا, لیکن اس وقت مارکیٹ میں مختلف ناموں کے ساتھ وہ دستیاب ہیں, آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح جو قلعدم تنظیمیں ہیں وہ ان کو بین کر دیا, قلعدم کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ دوسرے نام سے آ جاتی ہیں, کیسے مسئلہ حل ہوگا؟
میں نے جو پہلے بات کی تھی وہی اس کا حل ہے کہ ریاست اپنی طاقت استعمال کرے, قانون پر عمل درآمد کرے. اگر قانون پر عمل درآمد ہو، میں نے اگر کسی جگہ کوئی ایسی تقریر کی ہے جس سے کسی دوسرے مسلک کی دلازاری ہوتی ہے اور ان پر حملہ ہوتا ہے، اس سے اشتعال پھیلتا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجھے وہ سزا دے جس کے بعد کسی کو اس طرح کی ضرورت نہ ہو۔
لیکن میرا پھر اگر مگر شروع ہو جاتی
نہیں، یہی مسئلہ ہے نا کہ ریاست کے جو ادارے ہیں وہ بھی سیریس نہیں ہیں، اور جو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ کتنا زیادہ پسپائی کی طرف اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا حکومت کی جب تک رٹ قائم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ریاستی ادارے اس حوالے سے اپنی پوری ول کا استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔
حامد رضا صاحب، اسی پہ لاسٹ کامنٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کو یہ سارے کام کرنے کے لیے تو پھر تمام جو مقادب فکر ہیں ان کی بھی سپورٹ درکار ہوگی نا۔
دیکھیں، حکومت کو یونینیمس سپورٹ حاصل ہے، ہم کہہ کے تھک گئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، آج میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کر رہا ہوں، ابھی تمام لوگوں نے یہ بات واضح کی، 3 ماہ کے اندر کسی مسلک کے جید علماء اکرام کو، ان کے اکابرین کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ضابطہ اخلاق نہیں بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں، آج آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ موجودہ حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ فرقہ واریت کا یہ جن جو ہے اسی طرح بے قابو رہے، ملک بد امنی کا شکار رہے، تاکہ یہ لوگ اس فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آر کے اندر اپنے 5 سال پورے کر لیں اور پھر ملک کو مزید دلدل میں گھسیٹ کے تو اس دنیا سے جناب۔
حامد رضا صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ حنیف جالنوی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہو اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر لگی رہتی ہو، کیا وہاں ربیع الاول، محرم یا رمضان جوش و خروش سے منانے سے کوئی فرق آ سکتا ہے؟ یا اس کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا ہوگا؟ اس پر سوچئے گا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ فارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔